الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے اس نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان گئے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اس پروگرام میں بطور خاص ہم بالترتیب قرآن مجید کی صورتوں کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتے چلتے الحمدللہ 24ویں پارے تک پہنچا ہے. 24ویں پارے کے اندر ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ مومن، اور اس کو سورہ مومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک اس مرد مجاہد اور اس مومن کا تذکرہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرعون کے گویا کہ وہ مد مقابل بنا، اور فرعونیوں کی طرف سے طرح طرح کی جو اس پر آزمائشیں آئیں، تو اس پس منظر کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المومن مقرر ہوا. اور اسی سورہ مبارکہ کا نام غافر بھی ہے، غافر یعنی بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک کا ایک وصف کہ اللہ بخشنے والا ہے، غافر ہے، تو اس اعتبار سے اس کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے. یہ سورہ مبارکہ بیسک مکی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ کی 56 نمبر آیت اور 57 نمبر آیت یہ مدنی ہیں، اور بقیہ سورہ مبارکہ اوورآل یہ مکی سورت ہے. اس میں 9 رکوع اور 85 اس کی آیات طیبہ ہیں، آیات مبارکہ ہیں. سورہ مومن کے بڑے فضائل بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے صبح اٹھ کر حامیم سے لے کر الیہ المصیر یہاں تک جس نے تلاوت کی اور آیت الکرسی کو پڑھا، تو کیا فرمایا؟ فرمایا صبح سے لے کر شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر شام کو پڑھے تو شام سے لے کر صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی. یاد رکھیں قرآن مجید کی کئی صورتیں ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہوئی ہیں، اور ان کی تعداد 7 بیان ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت جہنم کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر جا کر کہتی ہے کہ اللہ اس شخص کو اس دروازے سے داخل نہ کرنا. یہ ایمان بھی رکھتا تھا اور تلاوت بھی کرتا تھا. حامیم والی صورتوں کو قرآن کی زینت فرمایا گیا ہے، زینت فرمایا گیا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان صورتوں کا بھی ہم تعارف پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور ان کی تلاوت بھی کریں. بعض اوقات قرآن مجید کی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھتے ہیں، سورہ ملک بھی پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات سورہ مزمل یہ بھی پڑھتے ہیں. اچھا، سورۃ البقرہ چونکہ طویل ہے، اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھئی اپنے گھر میں پڑھو، شیاطین گھر سے دور ہو جاتے ہیں، جنات سے حفاظت ہو جاتی ہے، تو لوگ کسی ایسے حافظ قاری کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آ کے سورۃ البقرہ پڑھ دیا کرے، وہ خود نہیں پڑھتے، حالانکہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح قرآن کی دوسری صورتیں، جیسے یہ حامیم سے شروع ہے تو یہ بات ان کی عرض کر رہا ہوں، اور جتنی بھی اور اس طرح کی صورتیں ہیں ہمیں گائے بگائے ان کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، ایک ذہن میں تعارف ہونا چاہیے. بلکہ قرآن کی صورتیں کوئی زیادہ صورتوں کے نام تو نہیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، 30ویں پارے کے اندر بکثرت صورتیں ہیں کہ نام ہمیں عام طور پہ یاد ہوتے ہیں، لیکن پیچھے اگر ہم پڑھتے جائیں دیکھتے جائیں تو کئی صورتوں کے نام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے۔ تو میں تو آپ ناظرین سے کہوں گا کہ آپ خود بھی قرآن کی صورتوں کے نام بھی یاد کریں، بلکہ اپنے بچوں سے آپ سوالات کریں، اور طرح طرح کی دلچسپی کے لیے سوالات کرتے ہیں، ذہنی آزمائش ہوتا ہے، کچھ اور اس طرح کی چیزیں پریکٹس میں ہوتی لوگوں کی، تو کیا یہ اچھا ہو کہ گھر میں بیٹھے ہوں باپ اپنے بچوں سے، بچے والد سے سوال کریں، والدہ سے سوال کریں؟ تو یوں کر کے تکرار کی صورت میں قرآن کی 114 صورتوں کے نام یاد ہو جائیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی صورتیں اور 28 صورتیں یا مدنی صورتیں ہیں۔ اور صحابہ اکرام علی مردوان نے قربان جائیں کتنی خدمت قرآن کی ہے۔ اصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس، اور آپ نے جس طرح صحابہ کو آگے اس کی تعلیم دی اور صورتوں کو، ان آیتوں کو یاد رکھا کہ یہ کہاں پہ، یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اتنے فرق کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ مکی صورت وہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوا جو کچھ، اور مدنی جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں بکثرت صورتیں مکی صورتیں، اور 28 صورتیں، 86 مکی اور بقیہ 28 صورتیں مدنی صورتیں۔ تو یہ بچوں کو بھی یاد کرائیں اور خود بھی یاد کریں، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا اور قرآن کا علم بھی ملے گا، نور قرآن سے سینے بھی روشن ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، مکی صورتوں میں یہ مضامین کہ اس پہ توحید رسالت پر سب سے زیادہ وہ آیات مبارکہ، آخرت قیامت کے دن اٹھائے جانے پر اور وہ خوف دلانے پر، اس پر بھی آیات مبارکہ موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ مکی صورتوں کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ تذکرے بھی موجود ہیں کہ ان کو بھی بڑے بڑے درپیش مسائل ہوئے، آزمائشیں بھی آئیں اور ان کو بیان کیا گیا مثال کے طور پر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ آزمائشیں تو پہلوں پر بھی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں آئیں، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں یا جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ یعنی دین کی تبلیغ میں، دین کا یہ پیغام پہنچانے میں، اللہ کی توحید کا درس دینے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہ سلسلے شروع سے رہے ہیں، آج بھی جو دین کی طرف ہیں، دین کی طرف راغب ہیں، اگر کچھ آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سوچنے لگتے ہیں، ہم تو یہ تھے، ہم یہ تھے، ہمارے ساتھ ایسا، ہمارے ساتھ ایسا۔ نہیں ناظرین کرام، کبھی بھی ایسا مت سوچئے۔ آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، تو فقط یہ آزمائش کا آنا ہی یہ سبب نہیں ہوتا کہ آدمی معاذ اللہ اپنے دین کے حوالے سے کوئی نیگیٹو سوچنے لگ جائے۔ شیطان یہ ہمارے جسم میں جیسے خون گردش کرتا ہے، شیطان بھی ایسے ہی دوڑتا ہے، یوں ہی گردش کرتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا ناظرین کرام، کبھی بھی ذہن میں اس طرح کی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے اور نہ شیطانی خیالات کی طرف آنا چاہیے۔ سورۃ المومن میں پچھلے کئی ایسے لوگوں کا، بالخصوص جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی ہلاکتوں کا بیان ہوا، اور مومن اس وجہ سے کہا گیا کہ فرعون کی قوم میں سے ایک شخص جو ایمان والا ہوا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی تذکرے موجود ہیں، اور فرعون اور حامان، قارون، ان کے واقعات بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ بڑھتے ہیں اس کے کچھ مضامین کی طرف، دیکھتے ہیں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی اطاعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا علم والا ہے۔ یہاں یہ بیان کر دیا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کلام بنایا، بلکہ یہ اس رب کی طرف سے ہے جو عزت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ قرآن کو نازل فرمانے والا وہ عزت والا بھی، علم والا بھی، قرآن لے کر آنے والا وہ بھی عزت والا اور علم والا، قرآن جس ہستی پر نازل ہوا وہ بھی عزت والا اور علم والا، اور قرآن آج بھی جس نے قرآن نے پاک کو پڑھا سمجھا اور اس کے احکامات پر عمل کیا، آج بھی وہ عزت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اللہ اسے علم بھی دیتا ہے، عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسا عزت والا اور علم والا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات یہ ابدی ازلی یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کا علم وہ ازلی ابدی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غور و فکر کا محتاج، نہیں، وہ ازلی ہے، ابدی، ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے سوا کسی اور کا علم ایسا نہیں ہے۔ نبیوں کو جو کچھ ملا اللہ کی عطا سے ملا، فرشتوں کو جو کچھ ملا اللہ کی عطا سے ملا، آج بھی اگر کسی کو علم حاصل ہے تو وہ بھی رب کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ تو اللہ پاک عزت اور علم والا حقیقی طور پر، اس کے پاس عزت اور علم یہ عطائی نہیں معاذ اللہ، رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، سارے نبی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، وہ سب محتاج ہیں۔ تو اس لیے یہ فرق ہمیشہ ہر وقت، کبھی ایسے ہوتے کہ الفاظ کلمات بظاہر ایک محسوس ہو رہتے ہیں لیکن خالق اور مخلوق اور اسی طرح عابد اور معبود، ان میں جو بیسک فرق ہے کہ وہ خالق کی ذات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو حقیقی طور پر یہ ساری چیزوں کا مالک و مختار ہے، اور اس کی یہ صفات ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گی، یعنی اس میں کوئی کسی طرح کا زوال معاذ اللہ یہ محال ہے۔ تو اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ آگے ارشاد فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ ترجمہ، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ گناہوں کو بخشنے والا، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا اللہ کی ذات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو گناہ بخش دیتا ہے، اللہ کی یہ ذات ہے۔ جو سچی توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ توبہ اللہ نے ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ توبہ کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ گناہ، کفر اور شرک والا گناہ، یہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے جو سچی توبہ کر لے، کفر اور شرک بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا بخشنے والا بھی وہ ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا سخت عذاب دینے والا بھی۔ اب کوئی آدمی کفر پر ڈٹا ہی رہا اور اسی پر مر گیا تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح وہ گناہگار جن کے تذکرے بھی حدیث اور روایات میں موجود ہیں کہ جو اپنے گناہ کے سبب جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سخت عذاب دینے والا بھی۔ انعام دینے پہ آتا ہے تو انعامات ہی انعامات ہیں، اپنے مقبول بندوں کو اور اپنے اطاعت گزار بندوں کو پھر اللہ انعامات بھی بہت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کے اندر یہ اوصاف موجود ہو، گناہ بخشنا، توبہ قبول، یہ اللہ کے وصف میں۔ تو رب تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ کسی کا انتقال ہو تو ہم سب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے ہیں، مگر جس کا معنی ترجمہ ذہن میں نہیں رکھتے کہ بھئی ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے، تو یہ عقیدہ بھی ہمیشہ مستحضر ہونا چاہیے، ذہن میں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی یہ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں میں عرض کرتا چلوں۔ آپ نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا جو کہ بڑا طاقتور تھا، بہت بڑا آدمی تھا، آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا، کیا ہوا؟ دیگر لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب میں، آپ ایسا شراب میں دھت رہتا ہے، ہر وقت نشے میں ہو رہی اس کی یہ حالت ہو، کیفیت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاتب کو بلایا، لکھنے والے، خط لکھنے والے، فرمایا لکھو، میری طرف سے اسے سلام لکھو، اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بیان کیے، اور فرمایا کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے یہی آیت مبارکہ کے کچھ حصہ لکھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ جب یہ معاملہ ہوا کہ یہ آیت مبارکہ لکھی اور اس کو بھیج دی، اور آپ نے دعا مانگی، یا اللہ اسے توبہ کی توفیق دے، اس کی توبہ بھی قبول کرنا، ساتھیوں نے آمین کہا۔ جب یہ بات اس تک وہ خط پہنچا تو آپ، وہ شخص پڑھتا ہے غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والا اللہ، یہ سبحان اللہ، آگے کہا کہ اللہ گرفت بھی فرمانے والا ہے، پکڑ فرمانے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، تو کہا کہ مجھے ڈرایا گیا اس چیز سے بھی. اچھا اللہ کے انعامات کا ذکر ہے تو رب انعامات بھی فرماتا ہے، تو مجھے یہ انعامات کی امید دلائی گئی. یعنی وہ یہ اللہ کی صفات پڑھتا گیا اور وہ رونے لگ گیا کہ اور یہ اللہ کی شانیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ میرے گناہ بخش دے گا اور معاف کر دے گا. اس نے بندے نے سچی توبہ کر لی. اب یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان تک پہنچا، تو آپ اس کے اس عمل سے یعنی راضی بھی ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو کوئی اگر کسی پہ لغزش آ جاتی ہے، کوئی بھول جاتا ہے، شیطانی راستے پہ کسی پہ چل جاتا ہے، تو تم اس کے لیے دعا کرو، اسے مہلت دو، شیطان کے مددگار نہ بن جایا کرو. یعنی وہ خود گیا تو ہم پیچھے اور سے دھکا دیں، چل بھی اس کو اتار ہی دیں، نہیں تم مددگار بنو، شیطان کے مددگار نہ بنو، اس بندے کو ہٹانے کے لیے، تم اللہ کے راستے پہ لانے کے لیے اس میں تم معاونت کرو اور مددگار بن جاؤ. آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے، اگر کوئی ایک برائی میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو اتنا بدنام کر دو کہ اب یہ واپسی نیکی کے راستے پہ آ ہی نہ سکے. یہ انداز اور یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہم سب کو اپنے ان انداز پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. آگے مزید اس کی آیت مبارکہ ہیں، ایک آیت مبارکہ کا درس سنتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپاتے ہیں. اور جو سینے میں چھپاتے ہیں یعنی دل میں چھپاتے ہیں، یعنی جو کچھ دلوں میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور آنکھوں کی خیانت یہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ آیت مبارکہ بیسک کئی لوگوں کے لیے یہ جواب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھ کا تو نہیں ہوتا، آنکھوں کا پردہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی پہلا عمل ہی آنکھ کی وجہ سے کہ جہاں سے دل بہک جاتا ہے اور پھر آدمی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور ایک بد نظری کی طرف پڑ جاتا ہے اور بد نظری میں لگ جاتا ہے، وہ پہلی خیانت کیا ہے؟ وہ آنکھوں کی خیانت ہے. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت اللہ جانتا ہے، اور وما تخفی الصدور، اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اس کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی پرہیزگار وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا، لیکن بد نظری یعنی جب لوگ اجنبی عورتوں کی طرف نظر کر رہے ہوں تو اس وقت وہ اپنے آپ کو بڑا چھپاتا ہے، لیکن جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو پھر معاذ اللہ وہ بھی دیکھتا ہے. تو جو گناہ آدمی بعض اوقات مخلوق اور لوگوں سے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے، اور یہ ڈر نہ ہو تو پھر سب کچھ کریں، تو اللہ نے ان کا جواب ہی یہی دے دیا، ارشاد فرمایا اللہ ان آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں اگر ہے تو وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ دلوں میں وہ بھی جانتا ہے. تو اس لیے بظاہر بچنا اور حقیقتاً نہ بچنا، یہ کہاں کا تقویٰ ہوا؟ یعنی لوگوں کے سامنے آئے تو کہیں آدمی بچ جائیں، اور تنہائی میں چلا جائے تو وہ بس ساری حدیں کراس کریں، قیامت کے دن ان لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف انہیں لایا جائے گا، بلایا جائے گا. کون سے لوگ ہیں جن کے تنہائیاں اچھی نہیں ہوگی؟ روایت میں فرمایا گیا کہ جن کے بارے میں اللہ پاک یہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے ڈرے مجھ سے نہ ڈرے، لوگوں سے حیا کرتے تھے مجھ سے حیا نہیں کرتے تھے، جب تنہائیوں میں آتے تھے یہ ان حدود کو کراس کر جاتے تھے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر پڑ جاتے تھے. اللہ اکبر، انہیں سخت عذاب کی وعیدوں کو بیان کیا گیا. اس لیے ناظرین کرام، اپنی تنہائی اچھی ہونی چاہیے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، لوگوں کے ڈر خوف کی وجہ سے آدمی ان گناہوں سے بچے، اور ورنہ نہ بچے تو یہ حقیقتاً یہ شیطان کا ایک مسخرہ سا بن جاتا ہے آدمی. شیطان بھی اس کو دیکھ کے ہنستا ہوگا کہ یہ دل سے نہیں ہے اور اوپر اوپر سے یہ معاملہ ہے، اور وہ پھر ایسے شخص کو ایسی برائی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ بعض اوقات اس کے جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو عقلیں دھنگ رہ جاتی کہ یہ شخص جسے بظاہر تو ہم نے بڑا متقی اور تقوی والا پایا ہے، لیکن اس نے اس قدر اور یہ معاملہ کر دیا. اللہ اکبر. تو اس لیے آدمی کا ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے، اور خلوت میں بھی رب سے ڈرتا رہے، جلوتوں میں بھی یعنی لوگوں کے سامنے بھی رب سے ڈرتا رہے. اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اکیلے بیٹھا ہو اور اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ میں سے آنسو نکل آئے، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو عطا فرمائے گا. ناظرین کرام، چند باتیں میں نے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ذکر کی ہیں، اور ابھی کچھ مزید بھی کہنا ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورۃ المومن کے بطور خاص اس مومن کا بھی تذکرہ کریں گے، اور حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے ان فرشتوں کا بھی تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ باتیں مزید اس حوالے سے ہم سماعت کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو.